اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے سورہ احقاف سے ہوا. احقاف اس دور کی سپر طاقت قوم عاد، اس کی سلطنت تھی، دار السلطنت دار الخلافہ تھا. تو اس صورت میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے تو اس نسبت سے صورت کا نام سورہ احقاف ہے. آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی توحید پر دلائل ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، پھر ایک وقت تک اسے رکھنے والا، پھر اس سارے نظام کو سمیٹ لینے والا اکیلا اللہ ہے. جنہیں یہ بت کو جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، بتاؤ اس کائنات میں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اور کل قیامت میں یہ معبودان باطلہ خود عبادت کرنے والوں کا انکار کریں گے، دشمنی کا اظہار کریں گے. قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے بارے میں ان کا یہ نظریہ بڑا ہی گمراہ کن ہے کہ یہ ساحر ہے، یہ جادو ہے. پھر اہل استقامت کے لیے انعام کا تذکرہ ہے کہ ان پہ خوف کوئی نہیں ہونا، غم کوئی نہیں ہونا. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، خصوصاً ماں جو ایک لمبے عرصے تک بچے کو ذمہ داریاں پیٹ کی شکل میں، دودھ پلانے کی شکل میں تکلیف اٹھاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اولاد دو قسم کی ہے، ایک والدین کی فرما بردار ہے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہے، اور ایک ماں باپ کی نافرمان ہے اور انہیں اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کل قیام ایک منظر ذکر فرمایا قوم عاد کا، کہ جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، سخت گرمی سخت تپش کا حال تھا، بادل آئے، انہیں امید ہوئی اس میں بارش ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر سے ایسی ہوا چلی اور ایسا بادل برسا ان پر کہ جو جہاں تھا راکھ ہو گیا، جو جہاں تھا راکھ ہو گیا، اس قوم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں پہنچے ایک تجارتی دعوتی سفر کے سلسلے میں، تو راستے میں فجر کا وقت آ گیا اور آپ فجر کی نماز پڑھنے لگے، تو جنات بھی آ گئے اور قریب آ کر آپ کا قرآن سننے لگے، اور جا کر فوراً قرآن سننے کے بعد سنتے ہوئے سب سے کہنے لگے، خاموش خاموش، کوئی اللہ کا کلام لگ رہا ہے، آسمانی کلام لگ رہا ہے. سب کو خاموش کیا اور اس کلام سے اتنے متاثر ہوئے، ایمان لے آئے، اپنی برادری کو جا کر ایمان کی دعوت دی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ پہلی قوموں پر بھی، پہلے انبیاء پر بھی آزمائش اور قوموں کی طرف سے انکار اور قوم کی طرف سے مخالفت اور طنز اور تنقید کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، آپ صبر کیجئے، جلدی نہ کیجئے. یوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. پھر آگے سورہ محمد ہے، جس کے آغاز میں فرمایا کفار کا دنیا میں جو نیکی کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے ہاں ان نیکی کی شکلوں کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان جو کوئی نہیں ہے. جیسے ایک لگائے، زیرو زیرو لگائے، تو اس زیرو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک لگانے کے بعد ایک بھی زیرو لگا دیا، دس ہو جائیں گے، دو لگا دیں گے سو ہو جائیں گے، تین لگائیں گے ہزار ہو جائیں گے. تو ایمان کے بغیر بظاہر کوئی نیکیوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت، فرمایا قیامت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے قیامت میں قبولیت کی شرط ایمان ہے، ایمان ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جہاد کی جب فرضیت کا تذکرہ فرمایا، اور کفار جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں، تو دونوں راستے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ فدیہ دے کر رہا کر دیں، اپنے قیدی چھڑا دیں یا ویسے ہی چھوڑ دیں، دونوں طریقے سے مسلمانوں کو اس کی اجازت دی ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تو بہت بلند و بالا شان ہے، اس کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دین کا کام، اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد اور نصرت کریں گے اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جنت کا تذکرہ، جہاں دودھ کی، شہد کی، میٹھے پانی کی، صاف پانی کی نہریں ہوں گی، اس کا تذکرہ. اور اس کے بالمقابل جہنمیوں کا تذکرہ، جہاں پیپ ہوگی، زخم منہ سے نکلا گندا خون ہوگا، اور اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، فرمایا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اندھے بینے جنتی جہنمی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے آیتیں اترتی تو منافقین پریشان حیران جیسے ان پر موت آ گئی، اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا کیا تمہارے دل پتھر ہو گئے، پردے میں آ گئے، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، اسی کا تذکرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے راستے میں جان دینے کی وجہ، نہ دینے کی وجہ اور وہ دنیا کی محبت ہی ہے، اور یہ دنیا تو ایسی کھیل تماشا ہے، اور اگر تم مال بچا بچا کے بھی رکھو گے تو کون سا اپنا بھلا کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ فرمایا اگر تم نے یہ دین کا کام نہ کیا، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر کے اپنا دین کا کام لے لیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے، اور سورہ فتح حقیقت میں فتح مکہ کی ابتدا اور یہ اس کا آغاز ہے، اس کی خوشخبری ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کی اور کفار کی صلح ہوئی، اور صلح کے اندر بظاہر شرائط ایسے تھے جو لگتا نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں جائیں گے، لیکن چونکہ صلح اللہ کی ہدایت کی روشنی میں ہوئی تھی اور محمد رسول اللہ کر رہے تھے تو انجام تو اس کا اچھا ہی ہونا تھا، تو اسے فتح مبین کا نام دیا کہ یہ آئندہ بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ بن رہا ہے۔ اور جب مسلمان حدیبیہ پہ، در حقیقت ایک واقعہ ہے کہ جب مسلمان وہاں تشریف لے گئے عمرے کی نیت سے، تقریباً مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارت کی ذمہ داری حضرت عثمان کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو ہم جنگ کرنے نہیں آئے، صرف بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ افواہ پھیل گئی کہ عثمان تو شہید کر دیے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون سا غیب کا علم جانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی کر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اپنے سارے صحابہ سے کہا عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، بیعت کرو، بیعت کرو عثمان کے لیے، بیعت کرو میرے ہاتھ پہ کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ نہتے ہیں، کوئی سادو سامان نہیں ہے، وہاں آگے شہر میں مسلح فوج ہے اور ان کے پاس سادو سامان ہے، اور یہ جنگ کرنے گئے کون سے تھے، یہ تو سفر پہ تھے، عمرہ کے سفر پر تھے، لیکن سارے صحابہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے۔ اللہ کو یہ بیعت اور یہ جان کا نذرانہ اتنا پیش پسند آ رہا، فرمایا ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اور ساتھ یہ فرما دیا یہ جتنے درخت کے نیچے کھڑے بیعت کر رہے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا، اس کا تذکرہ سو فرمایا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ خبر ملی کہ یہ جھوٹ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اور پھر معاہدہ طے ہوا کہ اس سال حج نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات بھی طے ہوئی کہ مکہ والے مدینہ آ سکتے ہیں اور وہ آنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دو سال کے بعد ایسی فضا بدلی، کہاں مسلمانوں کی تعداد 1400، اور دو سالوں کے بعد مسلمانوں کو فتح مکہ کی شکل میں عظیم فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ دو سالوں میں مدینہ منورہ میں نہ تلوار چلی نہ زبان چلی، لیکن اخلاق اور کردار کی طاقت نے دلوں کی دل کی دنیا ایسی بدل دی کہ وہ آ کر اس معاشرے میں حیران ہو گئے، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ تو اونٹ کے آگے باری پر لڑ جا کرتے تھے اور انسانوں کے لاشوں کے پشتیں لگا دیا کرتے تھے، اور یہ تو گھوڑوں کے آگے پیچھے ہونے پر ان کے یہاں جنگ چھڑا کرتی تھی اور انسانیت کا قتل کا ایک سلسلہ چل نکلتا تھا، اور یہی ہے کہ اپنی جان خطرے میں اور دوسرے کی جان بچا رہے ہیں، خود بھوکے اور دوسروں کا پیٹ بھر رہے ہیں، خود تکلیف میں ہیں اور دوسروں کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق اور کردار دنیا کے اندر، یہ اخلاق اور کردار نے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور صرف دو سال میں مسلمانوں میں تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 تو ہو گئی، اور پھر اللہ نے فتح مکہ کی شکل میں ایک عظیم فتح دی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد خیبر کی فتح کا تذکرہ ہے، جہاں ہاتھ اٹھائے بغیر، جہاں جنگ کیے بغیر اللہ نے ان کی غنیمت کا مال دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار کی حمیت، ظاہری حمیت کی مذمت فرمائی، اور اہل ایمان پر جو اللہ کی سکینت اور اطمینان تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا آپ لوگ جاؤ گے مکہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بات آئی تھی کہ مکہ کا طواف کریں گے عمرہ کریں گے، جاؤ گے امن کے ساتھ جاؤ گے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہوگا، لیکن دن اللہ نے نہیں بتایا تھا، مہینہ اور سال نہیں بتایا تھا، اس لیے جاؤ گے ضرور، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ رہنے والی جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین یہ صرف اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، یہ آپس میں بڑے نرم ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت اور خیر خواہ ہیں، اشداء علی الکفار، ہاں کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، ان کی سختی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، تو کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم مزاج ہیں، نرم ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، اسی کا تذکرہ۔ پھر ان کی سب سے بخشش کا اعلان اللہ نے فرمایا۔ پھر سورہ مؤمنون ہے جس کے آغاز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ادب کا تذکرہ فرمایا کہ عام لوگوں کی طرح تم اپنے حبیب کو مت پکارا کرو، آواز دے کر نام لے کر مت پکارا کرو، اور آپ کے سامنے اپنی آواز پست رکھا کرو، پست رکھ، یہ ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب ہر بڑے آدمی کے لیے بتایا، بڑوں کے سامنے اپنی آواز پست رکھا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء سید البشر ہیں، اور یہاں تک حکم ہے کہ روضہ اقدس میں بھی جاؤ تو وہاں بھی اپنی آواز پست رکھو، وہاں بھی اپنی آواز پست رکھو، چاہے درود و سلام بھی پڑھنا ہو لیکن آہستہ آواز میں پڑھو، نہ یہ کہ دنیا کی باتیں وہاں آواز بلند شور جغب ہو، فرمایا آہستہ آپ کی مجلس میں آتے ہوئے خاموشی ادب اس کا احترام رکھو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور سچ ہے میرے عزیزو، ادب نکلا تو دین ہی نکل گیا، ادب نکلا تو دین ہی نکل گیا، آج ادب نہ رہا اسلامی شاعر کا اور اہل دین کا، ادب نہ رہا، عظمت نہیں نکلی، نکل گئی، نتیجہ کیا نکلا، دین کہاں سے آئے گا، دین تو ادب سے آتا ہے، دین تو عظمت سے آتا ہے، دین تو عقیدت سے آتا ہے، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب، اہل دین کا ادب، یہ مسلمانوں کے دل میں تھا تو مسلمانوں کے زندگیوں میں ادب بھی تھا۔ سچ ہے یہ بات، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کتنے لوگ مجمع حرمین میں جاتا ہے، کیا لے کے آتا ہے، ادب کوئی نہیں ہے، وہاں بھی وہی شور و شغب، وہی موبائل کی گھنٹیاں، وہی گندگیاں، وہ سارا سلسلہ، کوئی ادب نہ رہا تو آج مسلمان محروم اور خالی ہاتھ آتا ہے، محروم اور خالی ہاتھ آتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب سکھائے بڑوں کے سامنے کس طریقے سے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح نہیں بلانا۔ پھر ایک معاشرے کے اندر پھیلی برائی کی روک تھام کے لیے فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات کو مت آگے پھیلایا کرو، دیکھ سوچو تو صحیح کس نے بتائی، سوچی بے سمجھے آگے پھیلا دی۔ بس اوقات اس افواہ سازی سے کیا ہوتا ہے، ملکوں کے کروڑوں روپے کا تجارتی اور مالیاتی نقصان ہو جاتا ہے، منڈیاں بیٹھ جاتی ہیں، بجٹ خراب ہو جاتا، منڈیاں بیٹھ جاتی ہیں، کاروبار برباد ہونے لگتا ہے۔ بغیر سنی سنائی بات تم نے افواہ میں پھیلا دی، اور کسی کے عزت کی بات، کسی کے آبرو برباد ہو رہی، کسی پہ الزام تراشی ہے، کسی پر بدگمانی ہے، سنی سنائی بات تم نے کہہ دی، تحقیق کر لیا کرو، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے، اور ان سے پہلے پوچھ لیا کرو، اور پھر اسی طرح دنیا میں نبی کے بعد اہل دین موجود ہیں، پہلے خبر کی، اور پہلے اس کی شریعت کے معاملے سے معاملے میں اس کی وجہ، اس کی وضاحت معلوم کر لیا کرو، اس کا اہتمام فرمایا۔ اور پھر ایمان کی حیثیت فرمائی کہ ایمان وہ ہوتا ہے جو اندر رچ بس جائے، اور پھر مسلمان کو اس ایمان کے بعد ایک نفرت سی گناہوں سے ہو جاتی ہے، اسی کا تذکرہ۔ پھر فرمایا جگہ مسلمان آپس میں بہم دستی غریبان ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کو آپس میں صلح کراؤ، اور جو صلح کے لیے تیار نہ ہو پھر اس کے خلاف سب اکٹھے ہو جاؤ تاکہ وہ ہتھیار ڈال دے، حت الامکان مسلمان آپس میں جب دست گریبان ہو جائیں ان کے اندر صلح کی صورت اختیار کرو۔ اور پھر اہل ایمان نے کہا، اہل ایمان کے لیے کہا، تم تو سارے بھائی ہو اسلامی، تمہارے اندر تو ایمان اسلام کا رشتہ ہے، اللہ سے ڈرو اور یہی فلاح کا راستہ ہے، اور کبھی کسی مسلمان کے مذاق نہ اڑاؤ اور غلط نام سے اسے نہ پکارو اور اس پر عیب اور تانہ زنی نہ کرو اور اس کا تجسس نہ کرو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں اور غیبت نہ کرو۔ ساری چیزیں اس سے دل خراب ہوتے ہیں، دلوں میں نفرتیں اٹھتی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ باقی اللہ کیا کون بڑا ہے، اللہ کیا کون بڑا ہے؟ وہ قوم سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوا کرتا، قبیلے اور برادری سے نہیں ہوا کرتا، زبان اور علاقے سے بڑائی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کیا بڑائی؟ وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ بڑا ہے۔ اور یہ کل پتہ چلے گا میاں کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، اللہ بتائے گا، وہاں پتہ چلے گا کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ تو اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں کا تذکرہ، جن کے ایمان میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اپنا جان و مال اللہ کے لیے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرما رہا یہی ایمان میں سچے ہے، تم ایمان لے کے آئے تو تمہارا کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے اسلام و ایمان کی دولت دے دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور سچے میرے عزیزو، مسجد میں آئے تو ہمارا کیا کمال ہے، اللہ کا کرم ہے۔ مولا نے نیکی کی توفیق دی تو اس اللہ کا کرم ہے، تو فرمایا احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ سورہ کاف کا تذکرہ ہے اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر آخرت کا منظر نامہ، فرمایا موت دونوں فرشتے ارد گرد بیٹھے ہیں اور جو تم کرتے ہو لکھ لیتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کافر قیامت میں ایک دوسرے کے جب آپس میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہلے والے بعد والوں کو کوسیں گے، اسی کا تذکرہ۔ فرمایا نافرمان کی سزا یہی ہے، جہنم تو ان کے انتظار میں ہے، وہ تو کہتی ہے اور بھی آنا چاہیے اور بھی آنا چاہیے۔ جو رب کے فرما بردار ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے جنت قریب کر دے گا اور وہ دے گا جو یہ چاہیں گے، اس کا تذکرہ۔ اور فرمایا کتنی بستیاں جنہوں نے اللہ کی نبی کی بات نہ مانی نیست و نابود ہو گئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ زاریات ہے، پانچ قسمیں کھائیں اور فرمایا قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور مجرم کو کہا جائے گا عذاب سامنے کھڑا کر کے، یہ وہی ہے جس کو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اور تقوی والوں کا تذکرہ، وہ چشمے میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو فرشتے بیٹی کی خوشخبری لے کے آئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ بیوی حیرت سے ماتھے ٹیکنے لگ گئی کہ میرا بیٹا اس عمر میں کیسے ہوگا، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ جب چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رات کی بات انشاءاللہ ساڑھے بارہ سے پونے ایک کے درمیان انشاءاللہ ہوگی۔ یہ بچے جو آتے ہیں نا بھائی، ان کو جہاں والدین آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں، یہ گھوم